السلام علیکم. 8 اکتوبر 2017 امن پارک نوساری میں حضور شف الفقہ کا خطاب نایا پر.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد صلاة وسلام على
النبي وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم.
سیدی سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں، شہد خارے لعاب زبان نبی، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. محترم حضرات، اللہ تعالی کا یہ سسٹم ہے، یہ قانون ہے کہ وہ اپنے سچے اور نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے آزمائش میں پورے اترتے رہتے ہیں. انبیاء کرام پر بھی آزمائش اتری اور وہ اس میں پورے ہوئے. صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھیں گے بہتوں پر سخت سے سخت آزمائش آئی، اور انہوں نے اس آزمائش کو مسکراتے ہوئے جھیلا اور برداشت کیا, رب کا شکر ادا کیا. بندگی کا یہی شیوا ہے, اللہ کی طرف سے بندے پر جو تکالیف اور مصیبتیں آئیں اسے بھی وہ اللہ کا انعام اور رحمت سمجھے. کبھی اللہ تعالی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے, کبھی طاقت و قوت عطا فرما کر آزماتا ہے اور کبھی نحیف و کمزور کر کے آزماتا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم کو کئی باتوں سے آزمایا, تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا.
بے شک
ایک وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے تھے, جب بھی انہوں نے اللہ کا شکر کیا ادا کیا اور جو کچھ آتا تھا راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالی نے انہیں آزمایا اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیا. آگ میں پہنچنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اللہ کی اس آزمائش کو ہنس کر مسکرا کر برداشت کیا. رب نے اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم کو پورا پایا, تو ارشاد فرمایا ہے یا نار کونی بردہم وسلاما علی ابراہیم. اے یار, میرے سچے بندے ابراہیم پر اب تو آگ جلانے والی مت بن, آگ گلزار بن جا, باغ اور گارڈن بن جا. میرے ابراہیم کا بال بیکا نہیں ہونا چاہیے. کامیاب ہو گئے. اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت بہت زیادہ مال دیا. تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے رئیس اعظم تھے. اس زمانے میں کرنسی کا رواج نہیں تھا, جس کے پاس زیادہ جانور بکریاں اونٹ گائے ہوں وہ سب سے بڑا مالدار ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ آس پاس کے جنگلوں میں آپ کے جانور بھرے پڑے تھے لاکھوں کی تعداد میں. اللہ تعالی نے اس عالم میں بھی حضرت ابراہیم کو آزمایا. تین فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے دروازے پر بھیجا, جاؤ میرا ابراہیم دولت میں کھیل رہا ہے. اس عالم میں اس کے دل میں میری معرفت اور محبت کا کتنا جوش اور جذبہ ہے فرشتوں دیکھ کر کے آؤ. فرشتے انسانی شکل میں مانگنے والوں کا بھیس بدل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے, اور وہ تصویر جس کو تسبیح عرش کہتے ہیں, ان فرشتوں نے تینوں نے مل کر نغمہ تسبیح پڑھنا شروع کیا. سبحان الملک والملکوت
سبحان سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والكبرياء والجبروت.
یہ پوری تسبیح آپ تراویح کے بعد پڑھتے ہیں. ان فرشتوں نے مل کر کے نغمہ ربانی سنایا. حضرت ابراہیم اپنے کام میں مصروف تھے, جیسے ہی یہ نغمہ کان میں آیا سارا کام چھوڑ دیا. میرے رب کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے. گھر سے باہر نکلے تو تین مانگنے والے سائل دروازے پر کھڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے سائلو ایک مرتبہ اور میرے رب کی تسبیح سنا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سائلوں نے کہا, حضرت ہم آئے تھے سوال کرنے کے لیے تو بغیر آپ کی فرمائش کے ہم نے پڑھا, اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو ہم فری آف چارج نہیں پڑھیں گے, ہم کو کچھ نذرانہ دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, کیا لینا چاہتے ہو ایک مرتبہ اور سنا دو. کہا, جتنے جانور آپ کے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیجیے, ڈیوائڈ کر دیجیے, ون تھرڈ ہم کو دے دیجیے اور دو حصے آپ رکھ لیجیے. حضرت ابراہیم مسکرائے اور فرمایا, جاؤ میں نے تہائی حصہ تم کو دے دیا اور خدا کے لیے جلد تم اس تسبیح کو پڑھو. پھر ان فرشتوں نے پڑھا, سبحان الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والكبرياء والجبروت. حضرت ابراہیم کی روح جھوم گئی, وقت میں آ گئے. ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ اور سناؤ. فرشتوں نے کہا, دو حصے آپ کے ہیں, اس میں سے ایک حصہ ون تھرڈ اور مجھے دے دیجیے. حضرت ابراہیم راضی ہو گئے, لو نغمہ ربانی سننے کے لیے میں سب کچھ قربان کر دوں گا. فرشتوں نے پھر وہ تسبیح پڑھی اور وجہ جاری ہوا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ایک مرتبہ اور سنا لو. کہا, جو ایک بچا ہے وہ بھی دے دیجیے. جناب ابراہیم نے ارشاد فرمایا, وہ بھی دے
دیجیے.
مال دیا تھا اور مال دے کر رب نے آزمایا. اولاد نہیں تھی, اولاد نہ دے کر کے بھی آزمایا, لیکن آخری عمر 90 سال کی عمر ہو گئی, دل میں اولاد کی خواہش تقاضائے بشری کی بنیاد پر جاگی اور اپنے گھر والوں سے فرمایا, انی ذاہب الی ربی سیہدین. آج میں اپنے رب کی طرف جا کر مناجات کروں گا, اللہ کوئی راستہ کھول دے گا. حضرت ابراہیم تنہائی میں پہنچے, سرے نیاز جھکا دیا اور رب سے دعا کی, رب ہب لی من الصالحین. پروردگار ایک لڑکا دے دے جو ہر تکلیف کو برداشت کرنے والا ہو, بے صبرا نہیں صبر والا بچہ عطا فرما دے. پروردگار عالم نے 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درد بھری دعا کو قبول فرمایا اور اسی وقت بشارت دی, وبشرناہ بغلام حلیم.
بے شک سبحان اللہ,
ہم نے ابراہیم کو فوراً ایک بردبار بچے کی بشارت دی, صبر کرنے والے بچے کی. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی, 90 سال کی عمر میں اولاد ملی. اولاد ایک نعمت تھی اور حضرت ابراہیم کتنے پاک باز نبی ابو الانبیاء کے ان کی زندگی کتنی مبارک تھی, لیکن آزمائش آ رہی ہے. رب نے فرمایا اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کہیں ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں پینے کا پانی بھی نہ ہو, جہاں کھیتی باڑی نہ ہو. وادیے غیر اسی طرح میں حضرت ابراہیم لے کر آئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو, وہاں جہاں چاہے زمزم ہے, دونوں کو چھوڑا اور منہ پھیر کر کے ملک شام چلے گئے. اللہ جسے رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی ضائع نہیں کر سکتا.
بے شک بے شک.
حضرت ہاجرہ صبر و سکون کے ساتھ وہاں تھی, اور وقت آیا جب پیاس لگی ساتھ کا پانی ختم ہو گیا. صفا مروہ پر چڑھ کر پانی تلاش کیا, پانی نہ ملا. اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے بعد رزلٹ یہ دیا, جبریل جاؤ, ہاجرہ اور اس کا بچہ پیاسا ہے, زمین پر ایک ٹھوکر مارو, میں پانی اپنی قدرت سے نکال دوں.
بے شک.
حضرت جبریل آئے اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں بیتابی کے ساتھ رگڑ رہے تھے, سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کی ٹھوکر ماری تو وہاں سے پانی ابل گیا. دور سے حضرت ہاجرہ نے دیکھا, دوڑتی ہوئی آئی. صبر کا آخری پوائنٹ یہ تھا کہ پانی نہیں تھا, اگر پانی نہ ملتا تو بچہ ہلاک ہو جاتا, لیکن رب نے اس صبر و تحمل کا نتیجہ یہ دیا کہ زمین جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا ایک میٹھا پانی کا چشمہ ابال دیا. حضرت ہاجرہ آئی اور وہ فرشتہ جو جبریل وہ غائب ہو گیا. پانی بہنے لگا. حضرت ہاجرہ نے ریت کو جمع کر کر کے ایک تھالا گول کنویں کی طرح بنا دیا اور اس پانی سے فرماتی جا رہی ہے ایھا الماء زم زم, ایھا الماء زم زم, اے پانی ٹھہر جا, اے پانی ٹھہر جا. اللہ کی بندی پانی سے بات کر رہی ہے. پانی ٹھہر گیا اور ایک تھالے کی طرح کنویں کی طرح وہ بن گیا. اب وہاں پر کچھ مسافر آئے آباد ہوئے, ایک بستی ہو گئی جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں. یہ امتحان تھا حضرت ہاجرہ کا, اور وہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرے بال بچے ضائع نہیں ہوں گے. جب حضرت اسماعیل 16 سال کے ہوئے, بھاگ دوڑ کر کے کام کاج کرنے لگے, ابراہیم علیہ السلام آئے, دیکھا بچہ 16 سال کا کام کے لائق ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغ معه السایا, جب بچہ ان کے ساتھ بات بھاگ دوڑ کر کام کے لائق ہو گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, رات کو سوئے, صبح اٹھ کر بچے کو آواز دی, بیٹے ادھر آ, اور پھر ارشاد فرمایا فانظر ماذا ترى. اے بچے, میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے.
بے شک بے شک.
حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے, میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. اے بیٹے بول, تیری کیا رائے اور کیا مرضی ہے؟ اللہ اکبر. بیٹا بھی ایسا بردبار, باپ کے سامنے سر نیاز جھکا کر کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
بے شک بے شک سبحان اللہ.
والد گرامی اللہ میری قربانی پسند فرماتا ہے تو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے فوراً اس کام کو کر جائیے, رہا میرا معاملہ تو انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے.
سبحان اللہ.
90 سال کی عمر میں اولاد دی تو اولاد کو گھر سے دور کروا دیا, اور جب اولاد 16 سال کی ہوئی جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی امانت جگمگا رہی تھی تو جناب ابراہیم سے وہ ارشاد فرمایا گیا بیٹے کو میری مرضی کے لیے قربان کر دو, میری امانت ہے, اور بیٹا بھی اس امتحان میں تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم مینا کے وادی میں لے کر آئے, بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا. رب العالمین فرماتا ہے فلما اسلما وتله للجبین. جب دونوں باپ بیٹے راضی برضا ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل بیٹا دیا, ایسا امتحان نہیں تھا. سوچو آزمائش برے لوگوں کی نہیں ہوتی ہے, آزمائش اچھے لوگوں کی ہوتی ہے. نبی انبیاء اولیاء کی ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم نے چھری پھیر دی گلے پر, چھری کو اللہ نے حکم دیا, میں نے ابراہیم سے کہا گلا کاٹ, لیکن یہ چھری میں بولتا ہوں مت کاٹ. چھری بھی اللہ کی تابع دار تھی, گلے میں خراش تک نہیں آئی. حضرت ابراہیم نے چھری پھینک دی اور جلال میں فرماتے ہیں چھری تجھ کو کیا ہوا ہے کہ آج کاٹ نہیں رہی ہے؟ تو اللہ نے چھری کو زبان عطا فرمائی, بول دے. خلیل ایک مرتبہ کہتا ہے کاٹ, رب جلیل 70 بار فرماتا ہے مت کاٹ. میں خلیل کی بات مانوں یا رب جلیل کی؟ آپ کہیں گے لوہے کی چھری کیسے بولتی ہے, تو آپ کے ٹیپ ریکارڈ کی ریل کیسے بولتی ہے, آپ کا موبائل کیسے بولتا ہے, اسٹیشن کا کمپیوٹر کیسے بولتا ہے؟ بولے یہ تو سائنس ہے. جب اس بھیجے میں رب نے یہ سوچ اور سمجھ دے دی ہے کہ جو نہ بول سکے اسے بولوا دے, جو نہ سن سکے اسے سنوا دے, تو وہ رب جس کی شان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
بے شک سبحان اللہ,
بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لکڑی سے کہے بول تو بولنے لگے.
بے شک
آپ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ کس کی قدرت سے؟
اللہ کی قدرت
سے. کیا کسی سائنسدان نے آپ کو انسان بنایا ہے؟ اللہ نے کس چیز سے آپ کو بنایا ہے؟
مٹی سے.
مٹی سے کئی مٹی بولتی ہے, لیکن آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. لوہا نہیں بولتا ہے, لیکن اللہ آج بلوا رہا ہے, چھری بولتی ہے. قلیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹ, اور رب جلیل 70 مرتبہ کہتا ہے, فرماتا ہے مت کاٹ. تو اے خلیل میں آپ کی بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ میرا امتحان تھا. قرآن نے فرمایا اے ابراہیم یہ تمہارا امتحان تھا, اس کے بدلے میں وہ پتہ نہ ہو کہ ذبح عظیم, ایک ذبح عظیم بھیج رہے ہیں, اس کو قربانی کر دو. وہ ترکنا علیہ فی الآخرین, اور آخر زمانے میں تمہارا یہ طرز عمل ہم جاری اور ساری رکھیں گے. حضرت ابراہیم کا امتحان آج تک جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیتے ہوئے بچے کے گلے پر چھری پھیر دی تھی, اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے لیکن ذبح نہیں ہوئے. اب کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین کی آزمائش ہو رہی ہے. امام حسین تم اس خاندان کے ہو جو ابراہیمی خاندان ہے, اسماعیل کے چشم و چراغ ہو. وہاں وادی نینا میں امتحان لیا تھا, تو امتحان پورا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے آج کربلا میں بلا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. اسماعیل کی ماں کا ان کا امتحان لیا, رب نے پانی عطا فرما دیا. اسماعیل ذبح ہو رہے تھے لیکن بچا لیا. آج ان تمام امتحانوں کی عملی تفسیر پیش کرو حسین. وہاں گلا کٹنے سے بچ گیا, آج صرف اپنا گلا نہیں 72 کی قربانی کر کے اور اپنے جد کریم کی سنت ادا
کر.
کربلا میں یہ آزمائش کا وہ منظر تھا, نہ کبھی آسمان نے دیکھا اور نہ کبھی زمین نے دیکھا. جناب امام حسین نے ہر ہر شہید کی شہادت پر آہ واہ نہیں کہا بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہے, یا اللہم آتنی صبرن جمیلا, اے مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. علی اکبر چلا گیا, تیری امانت بھی لے لی لیکن تو مجھے صبر عطا فرما دے. علی اصغر تیری امانت تھی, یہ ننا مجاہد تو نے لے لیا, میں نے اسے تیرے حوالے کر دیا. اللہم آتنی صبرن جمیلا, لیکن مولا ایک چیز دے دے کہ حسین ہر ہر قدم پر ہر ہر مرحلے میں صبر کا دامن نہ چھوڑے. مولا صبر دے, صبر دے, اس لیے کہ امتحان میں صبر وہ دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین.
بے شک
جب اللہ کی راہ میں آزمائشات کو پورا کرتا ہے, سختیوں کو جھیلتا ہے اور امتحان میں صبر کرتا ہے, آخر رزلٹ نکلتا ہے کہ اللہ اس کا ساتھ عطا فرماتا ہے.
بے شک
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کو بچایا اور مصطفیٰ پیارے کے نواسے کو بچایا نہیں بلکہ اپنے پاس بلا لیا. اے حسین آ جاؤ, نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. علی اکبر آ جاؤ, نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ استقامت تھی, یہ دین پر وہ مضبوط ارادے کے ساتھ قائم ہو گئے تھے کہ اس سے زیادہ اسلام ول پاور اس کائنات میں کسی کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اتنے حالات دگرگوں تھے, مصائب پر مصائب آ رہے ہیں, مصیبت آ رہی ہے اور شان بندگی ترقی کر رہی ہے. قرآن فرماتا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون.
بے شک
اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبتوں پر ماتم نہیں کرتے ہیں, مصیبتوں پر آنسو نہیں بہاتے ہیں, رب کی طرف چہرہ کر کے وہ بڑے خلوص کے ساتھ یہ نغمہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ تعالی ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, جو کچھ تیرے تو نے لے لیا ہم سے وہ بھی تیری امانت تھی, تو نے اپنی امانت ہم سے مانی, ہم نے تیرے حوالے کر دی. یہی ایمان کا تقاضا ہے. کربلا میں اول سے لے کر آخر تک وہ امتحان ہی امتحان تھا. حضرت حاجرہ کا امتحان لیا, پانی سوکھ گیا تھا لیکن امتحان کی آخری منزل میں پانی زمین سے اوپر گیا تھا. امام حسین کا امتحان دیکھو کتنا عظیم ہے, پانی سامنے ہے اور پہرا لگا دیا گیا ہے. قدرت کی مشیت اور قدرت کی حکمت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو صبر کی تلقین دے رہے تھے. نہر فرات کے پاس کنارے کھڑے ہو کر تیمم کر کے نماز ادا کر رہے تھے. جناب امام حسین نے پانی کی خواہش یزیدیوں سے نہیں کی, دنیا کو بتایا یہ پانی وہ امتحان تھا میری ناحاضرہ کا, آخر میں پانی دے دیا, آج ہمارا امتحان ہے اور ہم کو یہاں کا پانی اللہ نہیں دے گا, حوض کوثر کا پانی اللہ دے
گا. بے شک
امتحان یہ بڑا اونچا امتحان تھا, بڑا اعلیٰ امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب نے بچایا, اور یہاں ننھے علی اصغر جب حضرت امام حسین اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر نکلے تو سنسناتا ہوا تیر آیا اور ننھے علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تیر گلے کو پار کر کے امام حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا نکل گیا. جناب امام اپنے اس ننھے صاحبزادے کی اس ننھی صورت پر نگاہ کرتے ہیں, بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. لے کر کے خیمے میں بہن کی گود میں ڈال دیا, بہن نے سمجھا شاید یزیدیوں نے اسے پانی دیا تو اطمینان ہو گیا. امام حسین نے کہا زینب بہن اسے اطمینان یزیدیوں کے پانی سے نہیں ہوا ہے, اب یہ جام شہادت پی کر مطمئن ہے, اب تو میری ماں حضرت فاطمہ زہرا اپنی دادی کے گود میں یہ پہنچ گیا ہے, یہ ننھا مجاہد شہید ہو گیا ہے. حضرت امام حسین نے اس ننھے لاشے کو لے کر ایک طرف ڈال دیا اور پھر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا نوجوان قربانی بھی میں نے دی اسے بھی قبول فرما, اور یہ ننھی قربانی بھی تیری راہ میں ہے اسے بھی قبول فرما. اللہم آتنی صبر جمیل, مولا مجھے صرف صبر جمیل دے دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے کڑے کڑے امتحان دیے ہیں اللہ اکبر. قرآن مجید نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سچے مسلمانوں سنو, ہم ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے کئی باتوں سے, ان کئی باتوں میں ایک بات پہلی ہے من الخوف, دشمن کا خوف تمہارے سر پر مسلط ہو جائے گا, تم ہر طرف سے پریشان اور حیران کیے جاؤ گے, دشمن ڈرائے گا, اور کبھی ایسا ہوگا والجوع تم کو ہم بھوک پیاس کی شدت سے گزار کر تم کو آزمائیں گے, ونقص من الاموال اور کبھی تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر تم کو آزمائیں گے, والثمرات اور کبھی کبھی تمہاری کھیتی باڑی کو نقصان پہنچ جائے گا ہم آزمائیں گے. ان تمام چاروں آزمائشوں میں سے گزر کر کے جو نکل گیا کامیابی کے ساتھ, تو اے میرے حبیب امتحان دینے والے ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کامیابی سے گزر جانے والوں کو وبشر الصابرین, ان صبر کرنے والوں کو اپنی زبان سے جنت کی بشارت دیجیے, کامیابی کی خوشخبری سنا دیجیے, رب کی رضا کا انہیں تمغہ عطا فرما دیجیے. حضرت امام حسین نے ایک امتحان نہیں, یہ چاروں امتحان کربلا میں ایک ہی وقت میں دیا. کبھی تو اللہ نیک بندوں کا امتحان بھوک کے ذریعے لیتا ہے, کبھی خوف کے ذریعے لیتا ہے, کبھی مال کو نقصان پہنچا کر لیتا ہے امتحان, کبھی کھیتیاں برباد کر کے امتحان لیتا ہے, لیکن امام حسین ایک ہی امتحان نہیں دے رہے ہیں, چند گھنٹوں کے اندر خوف والا اور بھوک والا امتحان, مال کے نقصان کا امتحان, اور اپنی جائیداد کی تباہی کا امتحان ایک ہی وقت میں میرے حسین نے کربلا میں ادا کر کے بتایا. ہم اپنے تمام بزرگوں کے امتحان کا پرچہ ایک ہی گھنٹے میں پر کر کے اور کامیابی کا اعلان کرتے ہیں. اے لوگو, امام حسین نے یہ جو امتحان میں کامیابی حاصل کی یہ صرف مردوں کے حصے میں نہیں ہے, فرد گیان حرم بھی خیمے میں یہ سارے خونی منظر دیکھ رہی تھی, رونا چاہتی تھی. امام حسین پہنچ جاتے تھے, زینب, شہر بانو, سکینہ, اور یہ تم پردہ گیان حرم ہو, بے پردہ مت نکلنا, آواز تمہاری خیمے سے باہر نہیں جانی چاہیے. یہ دکھ کی ماری پردہ گیان حرم سسک سسک کر کے وہاں خاموش ہوتی تھی, لیکن چلا کر خیمے سے باہر نہیں نکلتی. یہ امتحان کا وہ ایک چیپٹر ہے جو ہماری ماں بہنوں کے لیے سبق آموز ہے. آج ہماری ماں بہنیں شادی بیاہ ہو بے پردہ ہو کر کے اپنے حسن کی بازار کا نیلام کرنے چلتی ہیں. اللہ اکبر, کیا تم سکینہ کو ماننے والی نہیں ہو؟ کیا حضرت زینب کے تم زینب کی عقیدت مند نہیں ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کا تمہارے دلوں میں چراغ نہیں جل رہا ہے؟ ہر سنی بہن ہماری کہے گی یقیناً اہل بیت کی ذات تو اپنی جگہ پر ہے, ہم زینب کے تلووں پر بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں عرض کروں گا, یہ نیاز مندی کا انداز یہ ہے کہ گھروں میں پردے کے تم باہر بے پردہ نہ گھومو, گھروں میں اپنے گھروں اور پریوار میں رہ کر کے صبر و سکون کے ساتھ اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا یہی کرو, اللہم آتنی صبرن جمیلا. اے مولا, ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما. عورتوں کے لیے بھی وہاں پر یہ درس تھا. رات بھر عاشورے کی شب نے ہماری ان مقدس ماؤں نے ہاتھ میں قرآن لے کر رات بھر تلاوت کی. آج ہماری بہو بیٹیاں قرآن کو لینا تو درکنار, اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. ہاتھ میں اگر نظر آئے گا تو موبائل نظر آئے گا, اس میں قسم قسم کے فوٹو ہوں گے, جہاں دیکھیں گے ایک فوٹو لیں گی. یہ ہماری ماں بہنوں, یہ موبائل تمہاری تباہی ہے اور قرآن تمہاری آبادی ہے. اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا یہ تمہاری آبادی ہے, اور سجدوں سے اعراض اور بغاوت کرنا یہ تمہاری عزت و آبرو کی تباہی ہے. اپنی عزت کو فاطمہ زہرا کے آنچلوں سے باندھ دو, ان کی عزت تمہاری عزت, تمہاری عزت ان کی عزت ہے. اسلام کی عزت تمہارے آنچلوں سے بندھی ہوئی ہے. میری ماں بہنوں, پردے کا لحاظ رکھو, گھروں میں نماز پڑھو, اور اے نوجوانوں, اے بوڑھو, اے مردوں, امام حسین نے آخری وقت میں جب سب آپ کے خاندان کے آوان و انصار شہید ہو گئے, گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی فوج میں تشریف لے گئے, اور رن گرما گرم چل رہا تھا, عصر یا ظہر کا وقت تھا, امام حسین نے یزیدیوں سے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو. لیکن کتنے سنگ دل تھے, شمر نے للکارا, اے ہمارے بہادروں, حسین کو مہلت نماز کی بھی مت دو. میرے حسین نے ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنے ول پاور کو بتایا, نماز اس ہنگامے میں بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے, عیش و آرام میں نماز پڑھنا یہ بھی کمال ہے, اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جہاں جان کے لالے پڑے ہیں وہاں سجدوں کی یاد ہو رہی ہے.
بے شک
ہم سجدہ کریں گے. یہ نہیں فرمایا میرے بال بچوں کو چھوڑ دینا, مجھے شہید کر دینا. نہیں, ارشاد فرمایا میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے سجدہ کرنے کی مہلت دو. لیکن ظالموں نے ہر طرف سے نیزے اور تلوار کے وار کیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور اسی زخم سے چور چور ہونے کے باوجود بھی اس جلتی ہوئی چلچلاتی ریت کے اوپر آپ نے ہاتھ مار کر تیمم کیا. خون سے پورا وجود, 72 زخم لگے ہوئے ہیں, پورا آپ کا لباس لالا خون بن گیا. اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ سلام. آپ نے وضو کیا اور نیت باندھ کر کے پہلی رکعت اطمینان سے پڑھی ہے. زخمیوں کی چیخ و پکار ہے, تلواروں کی جھنکار ہے, ظالموں کی یلغار ہے, ہر طرف شور قیامت برپا ہے. لیکن یہ کیسا نمازی ہے؟ اللہ اکبر. شور حشر برپا ہے لیکن اسی ترتیب اور اطمینان سے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے. زمنے سورہ ہے اور رکوع ہے. سارے یزیدی اس حیرتناک بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہیں. سب کی تلواریں رک گئیں, تیر کمان میں خاموش نظر آنے لگے. چاروں طرف سے ایک آج نمازی کے سجدوں کو دیکھا جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری سجدے میں اپنا رکعت پوری کر کے سجدے میں سر رکھا, شمر للکارا, یہ موقع ہے حسین کے سر کو بلند کر دو. بد نصیب خولی بن سنان آگے بڑھا اور امام حسین کے اس سر پاک کو, اس بلوئے انور کو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لب ناز رکھ کر کے چوما کرتے تھے, اس سر پاک کو اس ظالم نے تن مبارک سے جدا کر دیا. حضرت امام حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حدیث پاک میں ہے کہ جو عبادت کرتا ہوا مسلمان بندہ اگر انتقال کرتا ہے تو قیامت تک اس عبادت کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. میرے حسین نے ایک ایسا سجدہ کیا کہ سجدے میں آپ کا سر قلم کیا گیا, جامع شہادت نوش فرمایا, سجدے سے سر نہیں اٹھایا. رب نے فرمایا اے حسین آج سے لے کر قیامت تک تم ساجدین میں شمار کیے جاؤ گے اور تمہاری عبادت رما دما ہوگی. یزیدی ختم ہوگا, میرے حسین کا سجدہ ختم نہیں ہوگا.
بے شک
یہ ہے امام حسین کا سجدہ. کم سے کم ہے مسلمانوں, اے سجدہ چھوڑنے والوں, اس سجدے کو تو یاد کرو. وہ امام حسین کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ دو پوائنٹ ہیں کربلا میں. پہلا پوائنٹ یہ ہے یزید گمراہ ہو چکا تھا, اس کے خیالات یزیدی بن چکے تھے. امام حسین سے کہا ہم سے کمپرمائز کر لو, آؤ ہم دونوں ساتھ مل کر حکومت چلائیں گے. امام حسین نے انکار کر کے ہم سب کو کربلا کے میدان میں یہ باور کرا دیا ہے کہ اے لوگوں اگر گمراہ فرقہ, اگر باطل پرست تم سے گٹھ جوڑ کرنا چاہے, کمپرمائز کرنا چاہے, تو ایمان اور عقیدے میں کسی سے کمپرمائز نہیں ہو سکتی ہے. حکومت جانے دو, لات مارو, لیکن باطل کے ساتھ کمپرمائز کرنا یہ حسینی شہادت کے خلاف.
بے شک
یہ ہے پہلا پوائنٹ, عقیدے میں کتنے مضبوط, باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور اعلان کر دیا یزید سن یہ ہاتھ بڑا مقدس ہے, اس ہاتھ میں نانا کی انگلیاں میرے ہاتھ میں تھیں, مدینے کے بازار اور گلی کوچوں میں میں سیر کرتا رہا, یہ وہ انگلیاں ہیں, یہ وہ ہاتھ ہے, کہ جب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے تھے اور نانا نے کندھے پر سوار کر لیا تھا, ہم نے کہا تھا نانا یہ کیسی سواری ہے کہ سواروں کے ہاتھ میں لگام کی زور نہیں ہے, تو نانا نے اپنی رحمت برساتی, زلف میرے ہاتھ میں دے دیا تھا. اس ہاتھ کی آبرو ہم کو بچانا ہے, ہم باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. سنو, ہاتھ چلا جائے گا, ہاتھ بچہ بچا لیں گے لیکن سر کٹا دیں گے. امام حسین نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ جانے نہیں دیا, سر کٹا دیا. جب سر کٹ گیا تو جس میں مبارک وہاں ریت کے اوپر ابدی نیند سو رہا تھا, خولی بن سنان نے حضرت امام کے سر مقدس کو اپنے میزے پر چبھو کر کے اور بلند کیا, علم اٹھایا, ناچ کود کر کے اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا کہ ہم جیت گئے, کامیاب ہو گئے. اور رب فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ جتنے انسان ہیں قسم ہے زمانے کی سب گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان کا پکا ہے
بے شک
اور اچھے عمل والا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور ایمان و عمل کی حفاظت میں حق کا اعلان کرتا رہا, وہ کبھی گھاٹے میں نہیں نقصان میں نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا رہا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی کردار اور کیریکٹر دیکھو, ایمان بھی محفوظ ہے اور عمل صالح ہے کہ آخر میں سجدے میں سر کٹا دیا اور حق کا اعلان تلوار کے سائے میں کرتے رہے, اور مصیبت آئی تو صبر کا اعلان بھی فرماتے.
بے شک
بے شک
چاروں پوائنٹ حضرت امام حسین کے ساتھ کامیابی کا اعلان کر رہا ہے. یہ جناب امام حسین کی شہادت کا مقصد تھا کہ یہاں پر عقیدے کی بھی حفاظت کرو, اور عقیدے کی حفاظت کے بعد اپنے سجدوں کو بھی بچاؤ اور اپنے سجدوں کو رائیگاہ مت کرو. اگر اس انداز سے ہم نے شہادت امام حسین منائی ہے تو یقیناً ہم مبارک باد کے قابل ہیں. میں اپنی ماں بہنوں کے لیے, اپنے نوجوان اور بوڑھوں کے لیے دعا کرتا ہوں, مولا سب کو ایمان اور عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرما, اور سجدوں کو ادا کرنے کا جذبہ عطا فرما. یہی سجدے کی حفاظت کے لیے مسجد سلیمان کی تعمیر ہو رہی ہے,
بے شک
برکاتی مسجد بھی بنی, مسجد رضا بھی بنی, اب الحمدللہ مسجد سلیمان بن رہی ہے. کس لیے؟ اسے رنگ و روغن سے نہیں سجایا جائے گا, فانوس اس کی زینت نہیں ہے, برقی پنکھے اس کی خوبصورتی نہیں ہے. سن لو, مسجد کی خوبصورتی مومن کے سجدے سے,
بے شک سبحان,
کوئی چیز اس کے لیے خوبصورتی نہیں ہے, سب سے بڑی خوبصورتی. ابھی آج مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک اور مسجد بن رہی ہے,
آصف بھائی اس میں کیا نام ہے اس کا,
گارڈن ویو,
گارڈن کا
گارڈن ویو, گارڈن ویو
یو
گارڈن ویو
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 ویو ویو گارڈن میں بھی ایک مسجد بن رہی ہے. یہ سب کس کے لیے تھی؟ یہ سب کربلا کے دوران چل,
بے شک
وہاں کربلا میں گرم گرم روح چل رہی تھی, ہوا چل رہی تھی اور سجدہ کیا جا رہا تھا. یہاں تو اب اے سی لگ جاتی ہے پھر یہ دیسی لوگ بھاگتے ہیں, ارے اب کہاں نماز پڑھو گے, کدھر جاؤ گے؟ اگر کربلا کے دن آپ اور ہم ہوتے تو سب بھاگ جاتے. اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا ہے بغیروں کو, اسلام کی ضرورت, اسلام کے لیے بغیروں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مسجدوں میں آ کر رب کو راضی کرنے کا انداز اختیار کرنے والے یہ اسلام کے ہاتھ پاؤں بنیں گے, اور اسلام کو ایسے جیانوں کی ضرورت ہے.
بے شک
بغاوت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ایمان بچاؤ اور سجدہ بچاؤ, مسجد کو بھرو. سیاسی لوگ اپنی ڈیمانڈ مانگنے کے لیے, ڈیمانڈ پوری کروانے کے لیے جیل بھرو آندولن چلاتے, سب کو جمع کر کے جیل بھرو جیل بھرو. ہم جیل بھرو اور جیب بھرو کا آندولن کرتے ہی نہیں, ہم تو تمہیں آواز دیتے ہیں مسجد بھرو, مسجد بھرو, مدرسہ بھرو, مدرسہ بھرو. یہ ہے تمہارے سامنے ہمارا آندولن. پورا کرو گے اس کے ممبر بن جاؤ. تو مولانا مسجد اسی لیے تو بن رہی ہے,
بے شک
دیکھنے کے لیے نہیں بنی ہے. اللہ تعالیٰ مسجد کی زمین دینے والے, مسجد کو بنانے والے کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مساجد کو آباد کرنے والے کو ہزار ہزار دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جشن, اور پھر اس کے ساتھ مفتی اعظم ہند کا جشن.
جی
حضور مفتی اعظم ہند کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے.
سبحان اللہ, بے شک.
چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو, بیماری ہو چاہے تندرستی ہو, ہر حال میں حضور مفتی اعظم نماز کو ادا کرنے کے لیے بے چین ہوتے تھے. ایک مرتبہ ہم لوگ بس سے جبل پور جا رہے ہیں, مولانا قدر الزماں بھی ساتھ میں تھے. عصر کا وقت ہو گیا, حضرت نے لوگوں سے کہا ڈرائیورز کو بولو کہ جہاں پانی نظر آئے وہاں پر بس روک دے اور میں نماز پڑھ لوں. وہ تھا ذرا تعصبی قسم کا ایریل چھاپ تھا, سمجھ. جب اس سے کہا گیا تو بولے بس تو اپنے اسٹاپ پر رکے گی, اور وقت چلا جا رہا تھا. حضور مفتی اعظم بے چین تھے, اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدلا اور آپ کی زبان سے نکلا ہائے میری نماز. جیسے ہی فرمایا ہائے میری نماز, بس کو جھٹکا لگا اور رک گئی. وہ نہیں روک رہا تھا, رب نے کہا رک, رک گئی. اب ڈرائیور پریشان, پیسنجر کو بھی جھٹکا لگا, لیکن حضرت فوراً اتر گئے نیچے. اور ڈرائیور دیکھنے میں کیا ہوا, کدھر سے کیا کیا, کوئی پرزا کوئی پارٹ خراب ہوا, سب ڈھونڈ رہا ہے. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون اترا کون گیا. سامنے ایک ندی بہ رہی تھی, حضرت تشریف لے گئے. باقاعدہ ایک پتھر تھا, اس پر وضو کیا. وہاں سے آئے, ہم نے مصلی بچھایا اور دو رکعت سفر کی نماز ادا کی. لیکن اس وقت تک ڈرائیور کو کوئی فائٹ نظر نہیں آیا. دیکھ رہا ہے, اندر گھس رہا ہے, کپڑا بچھا کر یوں دیکھ رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہتا ہے نہ جانے کیا ہو گیا ہے. حضرت آ کر کے بیٹھے تو پھر وہ آ کر کے سیلف مارتا گھوم اسٹارٹ, ایکسیلیٹر پر پیر رکھا, چلی گاڑی. حیرت تھی لوگوں کو, وہ سمجھتا تھا ہمارے انجن کا فالٹ ہے. ارے تیرے سوچنے کا فالٹ تھا. ایک اللہ والا نماز کا ایسا رسیا اور ایسا شوقین, تو گاڑی نہیں روکے گا تو جس کی نماز پڑھنے والا ہے وہ تیری گاڑی نہ روکے.
بے شک سبحان اللہ.
یہ شان تھی میرے مفتی اعظم کی.
جبل پور کا واقعہ, جبل پور کا واقعہ بھی ہو جائے.
جبل پور جا رہے تھے ہم لوگ. ویسے میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ ہے کربلا کا وہ مزاج جو ہر مومن کے اندر آنا چاہیے. نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. جبل پور میں حضرت فجر کی نماز پڑھ کر کے عیدگاہ سے لوٹے. بارش کا زمانہ تھا, پتھر پر کائی لگی ہوئی تھی, آپ کا پیر پھسل گیا اور سیدھی طرف زمین پر بڑی تیزی کے ساتھ گرے, اور یہ اولے کی ہڈی کا وہ بال تھا وہ سڑ گیا. سخت تکلیف اٹھ نہیں سکتے تھے. اٹھا کر کے حضرت کو مفتی برہان الحق صاحب کے مکان پر لایا گیا. فوراً ڈاکٹر آیا, ایکسپرٹ ہڈی کا ڈاکٹر تھا, اس نے بڑی ہوشیاری سے اس وال کو اندر کر کے اور اس پر پلستر لگا دیا اور کہا بابا جی ایک مہینے کا بیڈ ریسٹ. حضرت کوئی بولے نہیں, وہ بیڈ ریسٹ کہہ کر کے چلا گیا. پھر ظہر کا وقت آیا, حضرت فرماتے مجھے بٹھاؤ. مفتی برہان الحق صاحب نے ارشاد فرمایا, ڈاکٹر نے کہا بیڈ ریسٹ کرو, تو کہتے ہیں آپ کے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے اور میرے ڈاکٹر نے یہ کہا. اٹھا کر بٹھایا گیا, باقاعدہ وضو کیا, وضو کرنے کے بعد کرسی منگائی, پھر ٹیبل رکھا اور لوگوں سے کہا مجھے کھڑا کر دو. کھڑے ہو گئے. ایسے عالم میں کولے کی ہڈی سرک گئی ہے اور یہ اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہو گیا. سارے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں, یہ کیسی نماز ہے. حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے پوری فاتحہ اور ضمن سورہ کے بعد رکو کیا. رکو کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہوگی وہ تو وہی جانے. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھا, پھر چھوٹا اسٹول تھا اس پر ہاتھ رکھا, اس کے سہارے سے آہستہ آہستہ رکو کیا اور رکو کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہوئے, پھر کرسی کا سہارا, اسٹول کا سہارا, پھر زمین کا سہارا لے کر سجدے میں گئے اور سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوسرا سجدہ. اس طرح سے ظہر کی دو رکعتوں کی مسافر تھے آپ سے ادا کر
سکتے.
نماز کی حفاظت کتنی, اندر کس قدر بزرگانہ اور شریفانہ ہی نہیں شریعت کا مزاج لے کر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں پر رحمتوں نور کی ساون دھاتو برسائے. یہ کیسے نمازی تھے, آج ہم کسی میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور کچھ لوگ تو ذرا سا کچھ ہوا تو مسجد میں چیئرمین بن جاتے. چیئرمین سمجھے نہیں سمجھے, چیئر لے لے کر کے بیٹھ جائیں. ہاں مجبوری ہے تو بیٹھو, ہم منع نہیں کرتے ہیں, لیکن معمولی تکلیف کو لے بھی کرسی لے کر کے بیٹھ جائیں گے. اے میرے نمازیوں, اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے تھوڑی تکلیف سے رکوع سجدہ کر سکتے ہو تو کرسی پر مت بیٹھو, یہ نماز ہے. اسے کھڑے ہونا, کھڑے ہو کر کے پڑھنا, یہ حضور مفتی اعظم نے اس تکلیف میں ہمیں یہ درس دیا ہے. وہاں کربلا میں امام حسین نے شہادت میں, شہادت کے میدان میں سر دے کر ہمیں نماز کی اہمیت بتائی, اور مفتی اعظم نے یہ کولے کی ہڈی سرکنے والی تکلیف کو برداشت کر کے نماز پڑھنے کا انداز سکھایا.
بے شک
اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.